علم و عمل کی باتیں قسط نمبر 3۔ یہ رسالہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب احیاء العلوم اردو جلد 1 سے تیار کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے ماخوذ علم، عمل، آداب اور باطنی اصلاح کا خوبصورت گلدستہ علم و عمل کی باتیں قسط نمبر 3۔ دعائے عطار یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ علم و عمل کی باتیں قسط 3 پڑھ یا سن لے، اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے شوق و محبت کی وجہ سے دن اور رات میں مجھ پر 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سفر حج کے آداب۔ نمبر 1، حج پر جانے والا توبہ سے ابتدا کرے۔ 2، نیک شخص کو رفیق بنائے جو بھلائی کا طلبگار ہو۔ 3، گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت پڑھے۔ 4، گھر کے دروازے پر دعا پڑھے۔ 5، جب سواری پر سوار ہو تو دعا پڑھے۔ 6، جب تک دن گرم نہ ہو جائے کہیں پڑاؤ نہ کرے، زیادہ تر سفر رات میں ہو۔ 7، دن کے وقت خوب احتیاط برتے، قافلے سے الگ تنہا نہ چلے۔ 8، جب بلند جگہ پر چڑھے تو 3 بار اللہ اکبر پڑھے۔ حج کے باطنی آداب۔ نمبر 1،
نفقہ یعنی خرچہ
حلال کمائی سے ہو۔ 2، زادے راہ میں وسعت ہو۔ 3، رفس ہر فضول، فسق اور جدال یعنی جھگڑے کو ترک کر دے۔ 4، اگر ہو سکے تو پیدل حج کرے کہ یہ افضل ہے۔ 5، بوجھ اٹھانے والے جانور پر بغیر کجاوے کے سوار ہو۔ 6، حاجی کا لباس عام و سادہ ہو، پرا گندا حال اور بکھرے ہوئے بالوں والا ہو، زیادہ زیب و زینت نہ کرے۔ 7، سواری کے ساتھ نرم برتاؤ کرے۔ 8، قربانی کر کے قرب الہی حاصل کرے۔ 9، راہ حج میں جو زادے راہ یا قربانی وغیرہ میں جو مال خرچ کرے خوش دلی سے کرے۔ حج کی 4 قسمیں۔ مروی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ حج کے لیے 4 قسمیں ہو کر نکلیں گے: بادشاہ عیش و عشرت کے لیے، امراء تجارت کے لیے، فقراء مانگنے کے لیے، اور قراء دکھاوے کے لیے۔ دین و دنیا۔ اللہ پاک دین کے بدلے دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کے بدلے دین نہیں دیتا۔ ممنوع کی طرف لے جانے والا کام بھی ممنوع ہوتا ہے۔ سفر کو سفر کہنے کی وجہ، سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے، اور کسی کو پہچاننے کے لیے وہ کیسا ہے اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ تقویٰ۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہا، میرا یہ خط فلاں تک پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، میں سواری کے مالک سے اجازت لے لوں، کیونکہ میں نے یہ جانور کرائے پر لیا ہے۔ غور کیجئے، انہوں نے خط اٹھانے کے معاملے میں بھی تقوی اختیار کیا، حالانکہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تقوی میں یہ احتیاط کا طریقہ ہے، کیونکہ اگر تھوڑے کام کا دروازہ کھل جائے تو یہ آہستہ آہستہ زیادہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حج کی قبولیت کی نشانی۔ منقول ہے کہ قبولیت حج کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ جن نافرمانیوں میں مبتلا تھا انہیں چھوڑ دے، اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کرے، لہو و لعب اور غفلت کی مجالس کو چھوڑ کر ذکر و فکر اور بیداری کی محافل اختیار کرے۔ قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خواب میں دیدار الہی سے مشرف ہوا۔ میں نے عرض کی، اے رب پاک، تیرے نزدیک کون سا عمل افضل ہے جس کے ذریعے مقرر مقربین تیرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے احمد، وہ میرا پاک کلام قرآن پاک ہے۔ میں نے عرض کی، اے رب پاک، اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ ارشاد فرمایا، سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے۔ 3 چیزیں قوت حافظہ کا سبب۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں قوت حافظہ میں اضافہ کرتی اور بلغم کو ختم کرتی ہیں۔ 1 مسواک کرنا، 2 روزے رکھنا، 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تجھے ہمارے کلام سے کیا واسطہ؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، جب ابن آدم دوران تلاوت لغو یعنی فضول باتوں میں مشغول ہو کر پھر پڑھنے لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہمارے کلام سے کیا واسطہ۔ کثرت تلاوت کے سبب۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کثرت سے تلاوت فرماتے تھے کہ اس کے سبب آپ کے پاس 2 مصحف شریف شہید ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے اور کوئی دن قرآن پاک کو دیکھے بغیر گزارنا ناپسند کرتے تھے۔ اللہ پاک کا اپنے بندے سے کلام۔ تورات شریف میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا اور بیٹھ کر اس کے ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ یہ میری کتاب ہے، میں نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس کے طول و عرض میں غور و خوض کرے، پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے، کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے، تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی شخص بات کرے یا کوئی اس کی باتوں میں خلل ڈالے تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے۔ اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے، کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ قرآن پاک حزن سے پڑھو۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو اور رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ قرآن اچھی آواز میں پڑھا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ شرح حدیث، جو شخص قرآن شریف خوش الہانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے۔ معلوم ہوا کہ بری آواز والا بھی بقدر طاقت عمدگی سے قرآن شریف پڑھے کہ خوش آوازی قرآن کریم کا زیور ہے، جس سے تلاوت میں کشش پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں، اس لیے یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رونا کہاں ہے؟ حضرت سیدہ صالح مری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی تو آپ نے استفسار فرمایا، اے صالح، یہ تلاوت قرآن ہے تو رونا کہاں ہے؟ بتکلف رونے کا طریقہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب تم اللہ پاک کے لیے آیت سجدہ تلاوت کرو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ رونے لگو، اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کے دل کو رونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں غم کو حاضر کرے، کس سے رونا پیدا ہوتا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا، لہذا جب تم اس کی قراءت کرو تو غم ظاہر کرو۔ غم کی کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ۔ غم کی کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں وارد تنبیہات و وعیدات اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر اس کے اوامر و نواہی یعنی جن باتوں کے کرنے اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے معاملے میں اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرے تو بالیقین وہ غمگین ہوگا اور رونے لگے گا اگر اس پر غم اور رونے کی کیفیت طاری نہ ہو جیسے صاف دل والوں پر طاری ہوتی ہے تو اسے نہ رونے اور غمگین نہ ہونے پر رونا چاہیے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پوشیدہ عمل کی فضیلت۔ ایک روایت میں ہے کہ پوشیدہ عمل اعلانیہ عمل پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمان نبوی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرات سن کر ارشاد فرمایا، اسے داود علیہ السلام کی سی خوش آوازی عطا ہوئی ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں مزید خوش الہانی سے پڑھتا۔ قرآن میں کیا ہے؟ منقول ہے کہ قرآن پاک میں میدان، باغات، حجرے، دلہنے، ریشمی لباس، باغیچے اور سرائے یعنی مسافر خانے ہیں۔ لفظ میم قرآن پاک کے میدان ہیں، لفظ را قرآن پاک کے باغات ہیں، لفظ ہا اس کے حجرے ہیں، تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن پاک کی دلہنیں ہیں، حامیم قرآن پاک کے ریشمی کپڑے ہیں، مفصل صورتیں اس کے باغیچے ہیں، اور اس کے علاوہ سرائے یعنی مسافر خانے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھنے والا میدانوں میں داخل ہوتا، باغات سے پھل چنتا، حجروں میں داخل ہو کر دلہنوں کے پاس جاتا، ریشمی لباس پہنتا، باغیچوں میں سیر کرتا ہے اور سرائے میں سکونت اختیار کرتا ہے تو یہ سب اسے گھیر لیتا اور اپنے ماں سوا سے پھیر دیتا ہے۔ پھر نہ تو اس کا دل دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی سوچ منتشر ہوتی ہے۔ اگر دل پاک ہو جائیں تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر دل پاک ہو جائیں تو قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوں، میرا رب کریم مجھے کب یاد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس ساعت یعنی وقت کا علم ہے جس میں میرا رب میرا ذکر فرماتا ہے۔ حاضرین جھنجلا کر کہنے لگے، یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا چرچا کرتا ہے۔ ذکر کی دو قسمیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر دو قسم کے ہیں۔ نمبر ون، جو صرف بندے اور اللہ پاک کے درمیان ہو، کوئی اور اس پر مطلع نہ ہو، یہ یاد بھی کیا ہی خوب اور عظیم اجر والی ہے۔ ٹو، اور اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کے معاملے میں اللہ پاک کو یاد رکھے، یعنی حرام کام کا خیال آتے ہی رب کریم کو یاد کرے اور حرام کاری سے باز رہے۔ دعا کے آداب۔ نمبر ون، دعا کے اچھے اوقات کا خیال رکھے۔ ٹو، دعا مانگنے والا مقدس احوال سے بھی فائدہ اٹھائے۔ تھری، دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے۔ فور، دعا مانگتے وقت آواز نہ تو آہستہ ہو کہ خاموشی کہلائے اور نہ ہی زیادہ بلند۔ فائیو، دعا میں ہم وزن الفاظ لانے کا تکلف نہ کیا جائے۔ سکس، دعا گو عاجزی و انکسار کرنے والا اور امید و خوف رکھنے والا ہو۔ سیون، دعا کی قبولیت کا یقین اور امید واثق ہو۔ ایٹ، سوال کرنے میں اصرار کرے اور اپنی دعا 3 دہرائے۔ نائن، دعا کا آغاز ذکر اللہ سے کیا جائے نہ کہ سوال سے۔ 10، توبہ کرنا، ظلمن لیا ہوا مال واپس کرنا اور اپنی پوری کوشش سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سجدہ میں یہ دعا فرمائی، اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی اور تیری سزا سے تیری عافیت کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی تیری ذات سے تیری صفات کی پناہ، یا تیرے غضب سے تیرے رحم کی پناہ، تیری حمد میں نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی حمد کی۔ تسبیحات انگلیوں پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شمار کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے دیکھا۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انگلیوں پر شمار کرو کیونکہ یہ انگلیاں بولیں گی، دعا ضرور کرو۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی ذات میں کوئی برائی پا کر دعا سے باز نہ رہو، کیونکہ اللہ پاک نے سب سے بری مخلوق شیطان کی بھی دعا قبول فرمائی۔ دعا کا ایک خوبصورت ادب، دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ اپنی دعا تین مرتبہ دہرائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا یا سوال کرتے تین مرتبہ کرتے، جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا۔ بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھے پھر کہے اللہم اغفر لی، یعنی یا اللہ پاک مجھے معاف فرما، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے سے گناہ ہو گیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی فرماتا ہے اور بخش بھی دیتا ہے، اے میرے بندے جو چاہے کر میں نے تیری بخشش فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معافی مانگنے کا فائدہ، معافی مانگ لینے والا گناہ پر اڑا رہنے والا نہیں، اگرچہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شرط ہے کہ بوقت توبہ گناہ سے باز یعنی دور رہنے کا پورا ارادہ ہو، اور اگر توبہ کے وقت ہی یہ خیال ہے کہ گناہ کرتا ہی رہوں گا تو یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ اسلام کا مذاق ہے۔ سونا بہتر ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے تمام اعمال میں افضل عمل خاموشی اور نیند ہوں گے۔ بہت سے عابد ایسے ہیں کہ ان کی بہترین حالت نیند ہے، یہ اس وقت ہے جب وہ ریا کے لیے عبادت کرے اور اس میں اخلاص نہ ہو۔ نیند میں اعتدال کیا ہے؟ نیند میں اعتدال یہ ہے کہ رات اور دن میں 8 سوئے، پھر اگر اتنے گھنٹے رات میں ہی سو چکا ہو تو دن میں سونے کا کوئی مطلب نہیں۔ خواب کے بارے میں عجیب بات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش کی طرف لے جائی جاتی ہے تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، اگر باوضو نہ سوئے تو اس کی روح پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اور اسے پریشان کن خواب آتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔ طہارت سے ظاہری و باطنی دونوں قسم کی طہارت مراد ہے۔ طہارت باطنی ہی غیب کے پردوں کے منکشف ہونے میں مؤثر ہوتی ہے۔ کبھی قرآن نہیں بھولے گا۔ منقول ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ آیات پڑھے گا، اللہ پاک اس پر قرآن پاک کو محفوظ رکھے گا، یعنی اسے قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، وہ کبھی بھی قرآن پاک نہیں بھولے گا۔ پارا 2 سورہ بقرہ آیت 163-164،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
اجتماع میں شرکت کی فضیلت. حضرت سینا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر علماء کی مجالس کا ثواب لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو وہ اس پر ایک دوسرے سے لڑیں، حتیٰ کہ ہر حکومت والا اپنی حکومت اور ہر دکاندار اپنی دکان کو ترک کر دے. اے آگ کے رب، مجھے اس سے نجات دے. زمانے رسالت میں ایک شخص کا معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو وہ نماز پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور بارگاہ الہی میں عرض کرتا، یا رب النار اجرنی منہا، یعنی اے آگ کے رب پاک، مجھے اس سے نجات عطا فرما. بارگاہ رسالت میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پھر ایسا ہو تو مجھے اطلاع دینا. چنانچہ جب اطلاع دی گئی تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس کی باتوں کو سنا. جب صبح ہوئی تو ارشاد فرمایا، اے فلاں، تو نے اللہ پاک سے جنت کا سوال کیوں نہ کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اتنا مقام کہاں اور نہ ہی میرے اعمال اس قابل ہیں. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے خبر دیجئے کہ اللہ پاک نے اسے آگ سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخل فرما دیا ہے. گناہوں کی نحوستیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کے سبب بندے کو رات میں اٹھ کر عبادت کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم رات میں اٹھ کر عبادت کرنے اور دن کے وقت روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے ہو تو جان لو کہ تم محروم ہو اور تمہاری خطائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. گناہ کی سزا میں جماعت چھوٹتی ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کی جماعت کا فوت ہو جانا اس کے کسی گناہ کے سبب ہے. مزید فرماتے ہیں، رات میں احتلام ہونا ایک سزا اور جنابت یعنی رحمت الہی سے دوری کا سبب ہے. دنیا میں پانچ دن بالخصوص لذتوں سے بچیے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں، جو دنیا میں پانچ روز لذتوں میں رہے گا وہ آخرت کی لذت نہیں پائے گا. پانچ دنوں سے ان کی مراد یہ ہے، نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ کا دن، 3 جمعہ کا دن، 4 عرفہ کا دن اور 5 عاشورہ کا دن. سونے کے آداب. نمبر 1 وضو اور مسواک کر کے سوئے. 2 اپنے سرحانے مسواک اور وضو کا پانی رکھے. 3 جس نے کوئی وصیت کرنی ہو وہ لکھ کر اپنے سرحانے رکھے بغیر نہ سوئے. 4 تمام گناہوں سے توبہ کر کے سوئے. 5 نرم و ملائم بستر بچھا کر عیش پرستی میں نہ سوئے بلکہ اسے بالکل ترک کر دے، یا پھر درمیانی قسم کا بستر اختیار کرے. 6 اس وقت تک نہ سوئے جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو. 7 قبلہ روح ہو کر سوئے. 8 سوتے وقت دعا پڑھے. 9 سوتے وقت یہ بات یاد کرے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے. 10 بیدار ہوتے وقت بھی دعا پڑھے. مغفرت کی بشارت. نمبر 1 روزہ رکھنا. 2 صدقہ دینا اگرچہ تھوڑا ہی ہو. 3 مریض کی عیادت کرنا. 4 جنازے میں حاضر ہونا. ان چار امور کے متعلق روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان چار امور کو ایک دن میں جمع کیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی. ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اگر ان میں سے بعض کے کرنے کا موقع ملے اور بعض سے عاجز آ جائے کہ کسی وجہ سے نہ کر پائے تو اسے اس کی نیت کے اعتبار سے تمام کا ثواب ملے گا. شب بیداری میں آسانی کے ظاہری و باطنی آداب. اسباب، ظاہری اسباب. نمبر 1 زیادہ کھانے سے پرہیز. ٹو دن کے وقت نفس کو نہ تھکانا تھری دن کے وقت قیلولہ کرنا نمبر فور دن میں گناہوں سے اجتناب کرنا باطنی اسباب نمبر ون دل کا سلامت ہونا بغض و کینہ نہ ہونا ٹو دل پر خوف طاری ہو صہیب رحمت اللہ علیہ کو جب جہنم یاد آتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی تھری شب بیداری کی فضیلت میں وارد آیات و احادیث اور آثار صحابہ و تابعین پیش نظر ہوں فور ذات باری پر پختہ ایمان اور اس کی کامل محبت دل میں ہو شب بیداری کا سب سے افضل طریقہ رات کے پہلے حصے میں قیام کرے جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے بیدار ہو تو پھر قیام کرے پھر نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے یوں اس کے لیے رات میں دو نیندیں اور دو قیام ہوں گے یہ رات کی مشقت میں سے ہے سب سے سخت اور سب سے افضل ہے نیز یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ میں سے ہے صحابہ کرام علی رضوان اور تابعین رحمت اللہ علیہم کی ایک جماعت نے یوں ہی کیا نیند کے بارے میں ایک بزرگ کا کال ایک بزرگ فرماتے ہیں نیند پہلی ہی مرتبہ ہے جب میں بیدار ہو جاؤں اور دوبارہ سونا چاہوں تو اللہ پاک مجھے نہ سلائے